السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 10. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. ادھر تو پہلے ہم نے جو کل پڑھا تھا وہاں کا پکچر پیش کیا گیا تھا کہ جب بچہ دریا میں بہتا ہوا آیا اس باسکٹ میں، تو فرعون اور اس کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. اب بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد ماں کا کیا حال ہوا، اس کی تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے. اور ام موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بن لاوی جو تھے ان کے خاندان میں سے تھیں. پہلے دو بچے تھے، ایک کا نام مریم بتایا جاتا ہے، جو بہن کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے، جو بہن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا. سوری، ابھی ہم پڑھیں گے آگے بہن کا ذکر. کل ہم نے صرف بچے کو دریا میں ڈالنے کی بات کی تھی باسکٹ میں. تو بہن کا نام مریم بتایا جاتا ہے، اور بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، جن کو بعد میں نبوت بھی ملی. اور اب یہ تیسرا بچہ تھا ان کا، موسیٰ علیہ السلام. اور جیسے کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خود بنی اسرائیل کی جو دائیاں ہوا کرتی تھیں انہی کو حکومت نے اس طرح سے ہائر کر لیا تھا کہ جہاں پر بھی بیٹا ہو اس کی خبر وہ کر دیں. تو بہرحال اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، کہ آپ اس بچے کو دریا کے سپرد کر دیں، ایک کریڈل میں ڈال کر، ایک باسکٹ میں ڈال کر، اور اس کو واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اب ماں تھی نا، ظاہر سی بات ہے، اور مائیں کیسی ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کا دل بچوں میں کتنا اٹکا رہتا ہے. آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اور ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا کہ ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، ہر فکر سے فارغ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی فکر ہر فکر پر غالب آ گئی. جو بھی مائیں ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں اس بات کو کہ بچے اگر ذرا سے اسکول سے آنے والے ہوں اور دیر ہو جاتی ہے ان کو تھوڑی سی، تو آپ دیکھیں کہ ساری فکریں چھوڑ کر ماں کو ایک ہی فکر لگ جاتی ہے بچے کی، کہ بچے ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک کیوں نہیں پہنچے. کھانا بنانا ہوتا ہے، کھانا بنانا چھوڑ دیتی ہیں مائیں. تو یہاں پر بھی فؤاد ام موسیٰ فارغا، کہ ان کا دل بھی فارغ ہو گیا تھا، ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر باقی رہی تھی. تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل کو مضبوط کیا. اور ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اللہ تعالی نے ان کو ڈھارس بندھائی، ان کے دل کو قرار دیا، صبر دیا، تو قرار آ گیا. ایک ہماری بہن ہے، دینی بہن، بہت ان سے بہت زمانے سے قریبی تعلقات ہیں، اور ماشاءاللہ وہ لکھتی بھی رہتی ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں. تو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر، جب اس آیت پر وہ گزری تھی، انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں. ام موسیٰ، اور یہی والی آیت پر ہے، آیت نمبر 10 جو ابھی ہم نے پڑھی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. تو وہ لکھتی ہیں، میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں دل ماں کا اڑا جاتا تھا تو دل بھی رونے لگتا ہے اور آنکھ بھی بھر بھر آتی ہے. کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ بچوں کی خاطر وہ اپنے خطرات سے ٹکرا جاتی ہیں. تھی کون وہ ماں اور کیسی تھی؟ کیا دکھ اس کو لاحق تھا؟ معصوم سا بچہ گود میں تھا، اس وقت کا جابر حاکم تھا، لڑکوں کو ذبح وہ کرتا تھا اور گود میں اس کے لڑکا تھا. چاہتی تھی چھپا لوں دل میں اسے، کہیں دیکھ بھی نہ لے کوئی اسے. الہام کیا پھر رب نے اسے، بچے کو دریا برد کرے. دریا میں جو ڈالا بچے کو، بے چین ہوئی گھبرائی بہت، جو ماں کا دل تھا تڑپ اٹھا، چاہتی تھی کہ افشا راز کرے، اس رب نے تسلی دی اس کو، تو مت ڈر مت غم کھا، ہم لائیں گے پھر واپس اس کو۔ ابھی جو ہم نے پڑھا نا، ان قادت لتبدی بہی لولا ان ربتنا، کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ پھر آگے کی جو آیت ابھی ہم پڑھیں گے اس کا ذکر ہے، پھر بہن کو بھیجا پیچھے سے، جا دیکھ ذرا تو بھائی کو، اس رب نے بچایا بچے کو اور لا پہنچایا پاس اس کے، ٹھنڈی کی آنکھیں دل اس کا، انعام یہ میرے رب کا ہے، جو رب کی رضا میں راضی ہوں وہی بندے یہ پا سکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں یہ اکثر ہی، ایک ماں جو اپنے بچے کو اتنی شدت سے چاہتی ہے، تو وہ رب جو ہم سب بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، اس رب کو کتنا دکھ ہوگا ان بندوں کی نافرمانی پر۔ ابھی وقت بھی ہے، موقع بھی، اور مہلت بھی عمل کی باقی ہے، کب پلٹیں گے یہ سب بندے، کہتا تو ہے یہ وہ ہر شب کو، ہے کوئی جو پلٹے میری طرف، میں تھام لوں اس کو چپکے سے، اور بدلے میں جزا میں جنت دوں۔ میں سوچتی ہوں یہ اکثر ہی، کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری بہن ریحانہ نام ہے ان کا، انہوں نے یہ نظم لکھی تھی اور اسی آیت پر لکھی تھی انہوں نے۔ تو واقعی میں ماں تھی نا، تو اب ان کا دل بے چین ہو گیا کہ کیا میں اس خبر کو سب کے سامنے بتا دوں، تاکہ کوئی میرا بچہ واپس لوٹائے دریا میں جو چلا گیا ہے، کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ وقالت لی اختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلا۔ کل آپ لوگوں سے قصی کی بات کی تھی، قاف سواد سواد کی، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قدموں کی نشانیاں، اس کے پیچھے پیچھے جا، اس کا پیچھا کر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کتنا بہترین ہے قرآن میں، اور قصص کیوں کہا گیا ہے، قصہ کیوں کہا گیا ہے، قصاص کیوں کہا گیا۔ تو آپ دیکھیں سارے لفظ ایک جیسے ملتے جلتے ہیں، اور کتنے اس کے معنوں میں وسعت ہے الحمدللہ۔ تو واقعی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہاں پر فرما سکتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، لیکن یہاں خاص طور سے اختہ ہی کی بات ہے، اختہ ہی کی بات کی گئی ہے، اس کی بہن کو بھیجا۔ حالانکہ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کو بھیجا۔ خاص طور پر بہن بھائی کے رشتے کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بہن بھائیوں کی محبت کا ذکر، اور خاص طور سے بہنوں کو جو محبت ہوتی ہے بھائی بھائیوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی تو بعد میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اپنی شادی کے بعد اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، پرائے ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہنیں نہیں بدلتی، وہ اپنے بھائیوں سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ بے لوس محبت کرنے والا رشتہ ہے یہ واقعی میں، جو بہنوں کی محبت ہوتی ہے، جو تجربے میں جو بات آئی ہے کہ بہنوں کو بھائیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ اگر بھائیوں کو کچھ میٹھا پسند ہے تو کہیں سے بھی جہاں بھی میٹھا بنا ہوگا ضرور اپنے بھائیوں کے لیے بچا کر لائیں گے کہ میرے بھائی کو یہ پسند ہے، اور ہمیشہ بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہوتی ہیں، بھائیوں کی خیر خواہ ہوتی ہیں۔ ماں کو تو پھر بھی ایک طرح سے غرض ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو خیال کرے گا، خرچ کرے گا، لیکن بہن کی محبت بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ بھائی کو دیکھ کر، کھلا پلا کر بہن کا اپنا دل خوش کتنا ہوتا ہے، یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بہن کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے قربانیاں دیتی ہیں بھائیوں کے لیے بہنیں، اور کتنا خیال کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہر وقت ان کی خیر خواہی کرتی ہیں بھائیوں کی۔ تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ان سے اسی طرح سے محبت کریں، لیکن اب یہ بھائیوں کو کون بتائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپس میں بہن بھائیوں کی محبتوں کو قائم رکھے، اور ہمیں بے لوس ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے پیدا کیے ہیں واقعی میں اس میں ایک خاص انسیت، محبت اور ایک مودت ڈال دی ہے۔ تو بہن سے کہا کہ پیچھا کریں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہن جن کا نام مریم بتایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں احادیث سے نہیں ملتا ہے، چونکہ اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر مریم نام بتایا بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو نہ مریم۔ تو بہرحال یہ تلمود وغیرہ یا تورات سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایت کو لینے کا جو ایک کرائیٹیریا ہے، شرائط ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ اگر جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں، جس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو یا عبادات سے نہ ہو، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال بہن عقلمند تھی، چپکے چپکے دریا کے کنارے چلتی رہی اور پالنے کو دیکھتی رہی، اور ظاہر یہ کیا کہ ایسے ہی چل رہی ہے کہ مجھے میرا یہ تعلق بچے سے کچھ نہیں ہے۔ اب بچہ پہنچ گیا وہاں پر دریا کے کنارے فرعون کے محل کے پاس، تو اب ہم وہی والی بات سوچیں کہ بچہ اچانک آ جائے تو کیا لگا ہوگا، یہ کیسے لگتا ہے، یا سب لوگ ایک بھگدڑ سی مچ جاتی ہے نا، ایک شور سا اٹھ جاتا ہے کہ اچھا بچہ آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے۔ اب جیسے یہ بچہ وہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، دیکھیں کہ اب یہ بہن، جیسے سارے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، بہن بھی وہاں جمع ہو گئی، تو کسی کو اتنا خیال نہیں آیا کہ اچھا یہ محل کے باہر سے آئی ہوئی لڑکی ہے، اور چونکہ ایک شور سا اٹھ گیا تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے بچے کو، تو کسی نے خیال نہیں کیا کہ اچھا یہ لڑکی کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے محل میں تو بہت قسم کے کام کرنے والے ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے کسی کا دھیان نہیں گیا۔ جب بچہ بہت رونے لگا، اور ہو سکتا ہے دو تین گھنٹے گزر گئے ہوں، اور جب بچہ روتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دودھ پلاتی رہے اسے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص بات تھی جب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ماں کا دودھ پینے کے بعد وہ بچہ اب کسی اور کا دودھ پینا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو لہٰذا جو بھی عورت کا انتظام کیا گیا، جو انا کا، جو دائی کا، جو دودھ پلا سکتی تھی، لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، بچہ جو ہے مانے ہی نہ اور رونا شروع کر دے یا رو رہا ہو۔ اب اس زمانے میں ہمارے آج کی طرح تو کوئی فارمولا تھا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دودھ کا ڈبہ لے کر آئیں اور بوٹل میں دودھ بنائیں اور پلا دیں بچے کو، منہ سے بوٹل لگا دیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو اب جب بچہ رونے لگا، اور سوچے کہ جب ایک بچہ روتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، سب کے حواس گم ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو اسی کی پڑی ہوتی کہ کسی طرح یہ بچہ چپ ہو جائے۔ روتے بلبلاتے بچے کے آگے تو لگتا ہے فرعون جیسا بادشاہ بھی بے بس ہو گیا، کوئی اس کو چپ نہ کرا سکا۔ تب اس لڑکی نے کہا، آفر کی لڑکی نے، اور کہا کہ میں ایک گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو اس کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے ایسے روتے ہوئے بچے کو جب ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، کسی سے سنبھل نہیں پا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے، تب ان کو یہ آفر ایکسیپٹ کرنی پڑی۔ اب کہ فرعون نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں یہ بچہ واپس ماں کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے موقعوں پر بڑے بڑے عقل مند بھی مات کھا جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بچے کو واپس لے آیا ماں کے پاس۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ واپس لے آئے، دیکھیں کہ کئی تقرہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ٹھنڈی کی۔ تو مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانی، اس پر اپنے دل کو قرار میں بھی رکھا، وہ راز فاش نہیں کیا، انہوں نے مضبوط کیا دل کو۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کس طرح سے اس کو پورا کیا، کہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں چیزیں حاصل ہوئیں، ماں کی آغوش، ماں کی تربیت، ماں کا دودھ، ایک نیک گھرانے میں پرورش تاکہ اخلاق اور عادات اچھے ہوں، اور دوسری طرف محل میں بھی پرورش تاکہ جو بھی دنیاوی علوم و فنون تھے، جنگی علوم، وہ بھی ان کو حاصل ہوتے رہے۔ تو بہترین اخلاقی تربیت ہوئی، ماں کی طرف سے اخلاقی تربیت ہوئی، اور محل سے سیاسی تربیت ہوئی۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ آگے ان کو بہت بڑے بڑے کام کرنا تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ان ساری باتوں کے لیے تیار کیا، ان سارے کام کے لیے تیار کیا کہ ایک دین کے داعی کو آگے چل کر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، آگے انہی لوگوں سے ٹکرانا تھا، انہی لوگوں کو دعوت دین پیش کرنی تھی۔ تو ایک طرف سے وہ تربیت بھی ہو ماں کی طرف سے، اور دوسری طرف سے سیاسی تربیت بھی ہو۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر یا ماں کے دودھ کا اثر بچے پر ضرور باقی رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے جتنے علماء گزرے ہیں، آپ اگر ان کی والدہ کا حال پڑھیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن کا کوئی قصہ سناتے تھے یا رسولوں کے قصے سناتے تھے، یا پھر جب بچوں کے ساتھ لیٹتے بیٹھتے تو ان کو یہی رسولوں کے واقعات بتایا کرتے تھے، جس کا اتنا اثر ہوا۔ یا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہم باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے کے اندر وہ ایک جو ہماری سوچ ہوتی ہے باوضو ہونے کے بعد، ہماری سوچ بھی نیک بن جاتی ہے، تو اس کا اثر واقعی میں بچے پر ہوتا ہے۔ تو نیک ماں کے دودھ کا اثر بچے پر ضرور باقی رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ماں کی گود میں تربیت بھی ہو رہی ہو تو باہر کا ماحول کتنا بھی کرپٹ ہو، کتنا بھی خراب ہو، تو وہ خرابی انشاءاللہ کردار پر اثر انداز نہ ہوگی۔ جس طرح ماں کے دودھ پلانے سے جسمانی بیماریاں کم ہوتی ہیں، آپ اور میں سبھی جانتے ہیں آج کل ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ بچے بیمار زیادہ کب ہوتے ہیں، جب وہ بوٹل کا دودھ پیتے ہیں۔ تو جس طرح سے ماں کے دودھ پلانے سے جسمانی طور پر بچے مضبوط ہوتے ہیں، بیماریاں کم ہوتی ہیں، اسی طرح جو ان کا مورل امیونٹی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اخلاقی بیماریاں کم حملہ کرتی ہیں ایسے بچوں پر جن کی مائیں خود نیک ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مسل اسلام کی پرورش ہوئی، ادھر ماں کی تربیت بھی آپ کو میسر رہی، اور لیٹسٹ فنون آپ نے محل میں حاصل کیے۔ آگے دیکھتے ہیں، ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ استوا کا جو معنی ہوتا ہے، جو یہاں لفظ آیا ہے استوا، یعنی نہ لڑکپن رہا نہ بڑھا پایا، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ذہنی قوت جسمانی قوت دونوں چیزیں ان کو مل گئیں۔ اور یہ واللہ عالم، کیونکہ نبوت تو آپ کو بعد میں ملی تھی، تو یہ نبوت سے پہلے ہی کا ذکر ہے کہ آپ ہو سکتا 18 سال یا ہو سکتا اس سے زیادہ کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، اس میں اختلاف ہے، ایگزیکٹ عدد نہیں بتایا قرآن کا انداز، فگر نہیں بتاتا ہے قرآن، یہ ایگزیکٹ نام لے کر نہیں بتاتا بلکہ ایک نشانی پیش کر دی۔ تو حکم اور علم سے نوازا گیا۔ اب دیکھیں کہ حکمت بھی دراصل ایک درجے کی نہیں ہوتی، ایک عام حکمت ہوتی ہے اور ایک انبیاء کو دی جاتی ہے۔ جیسے ہم عام طور پر کامن سینس کہتے ہیں، تو اتنا کامن سینس تو ہر ایک میں ہونا ہی چاہیے کہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔ تو جیسے تقوی کے درجات ہوتے ہیں، اسی طرح سے حکمت کے بھی درجات ہیں۔ عام سینس کا جو معنی ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ موقع کی مناسبت سے بات کرنا، آپ اس کو نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، موقع کی مناسبت سے بات کرنا، الفاظ کا چناؤ۔ بگڑی بات سنور جاتی ہے بعض اوقات الفاظ کے چناؤ سے، اور بعض اوقات آپ کے الفاظ کے چناؤ سے ہی سدھرے ہوئے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا الفاظ کا چناؤ، کس موقع پر کون سے الفاظ بولنے چاہیے، ادا کرنے چاہیے، یہ بھی حکمت ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، بدلتے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ برے حالات میں بھی اپنے لیے خیر تلاش کر لینا، یہ بھی حکمت میں آتا ہے۔ کاموں کے انجام کو بھی خوش دلی سے قبول کر لینا، یہ بھی بڑی حکمت کی چیز ہے۔ اور واقعی میں آپ اگر یہ چھوٹا سا جملہ اگر آپ اس پر غور کریں، جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، ہم خواتین زیادہ تر کس بنا پر جان جلاتی ہیں اپنی یا دل جلاتی ہیں، ذرا سا کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، دودھ بوائل ہو جائے اور اس سے بعض اوقات گیس خراب ہو جاتی ہے، جو چولہا ہے آپ کا وہ خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات کبھی آپ نے گوشت ہنڈیا میں چڑھایا ہو یا کوکر میں رکھا ہو وہ جل گیا، بعض اوقات آپ نے بہت ہی محنت سے سالن بنایا یا بریانی بنائی اور آپ نیچے سے آنچ بند کرنا بھول گئی چولہے کی، اور وہ بریانی جل گئی تھوڑی سی نیچے، اور پوری بریانی میں اسمیل آنے لگی جلنے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ بار بار افسوس کرتے ہیں کہ ارے اللہ، کاش چولہا بند کر دیا ہوتا، میں کیسے بھول گئی، کیوں میرے سے یہ ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے آ جاتی، تھوڑی دیر پہلے سوچ لیتی تو یہ نقصان نہ ہوتا، یہ ایسا نہ ہوتا۔ تو کڑنے سے اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو چکا آلریڈی، اب یہ ساری باتیں کہہ کے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو خاص طور سے نوٹ کریں آپ کہ کاموں کے انجام کو بھی خوش دلی سے قبول کر لینا، یہ ایک بہت بڑی حکمت کی چیز ہے۔ کہ جو بھی انجام، جو اینڈ رزلٹ تھا آپ کے ہاتھوں میں، اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. آپ جو اینڈ رزلٹ ہے اس کو قبول کر لیجئے، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو حکمت دراصل انسان کے دل کو جلن سے، کڑھن سے بچا لیتی ہے. ورنہ اگر انسان انجام کو قبول نہ کر سکے تو شکایتیں کرتا رہتا ہے. تو حکمت کیا ہے؟ کہ جو ہو گیا اس کو قبول کرے. زندگی سے یہ چیز بہت سارے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے، اس لیے کہ انسان کو احساس رہتا ہے کہ انجام میرے اختیار میں نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس رہے کہ انجام میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. اور یہ دو چیزیں ایک کمبینیشن ہے، سمجھے. علم آ گئے اور حکمت نہیں آئی تو بھی فائدہ مند نہیں، اور اگر حکمت آ گئی علم نہیں ملا تو بھی فائدہ مند نہیں. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. تو علم کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیکھا نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہ مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا، یا اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر محل میں رہنا پڑتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں ان کے سامنے. تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے سارے حالات میسر آئے اس طرح سے ان کو، تو مختلف ماحول، مختلف کلچر، نظریات کو دیکھنے کا موقع ملا. یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، تجربہ، اور مختلف جگہوں پر جانا. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں دیکھنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، یہ ایکسپیرینس ہے دراصل. تو یہ ایکسپیرینس بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو جہاں علم کا مرکز ہوگا وہاں جانا پڑے گا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک زمانے میں مسلمانوں کے شہر علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتے تھے، لیکن اب غیر مسلم ممالک علوم و فنون کا مرکز ہیں. جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پر ہمارے بچوں کو ہم کو بھیجنا پڑتا ہے بعض اوقات تعلیم کی غرض سے. تو مائیں ڈرتی ہیں، گھر والے ڈرتے ہیں کہ اچھا جہاں جدید علوم کا گڑھ ہے، بعض اوقات وہاں کے ماحول کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے کہ اتنا وہاں پر مورل کرپشن ہے کہ والدین کو واقع میں اس بات سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے وہاں جا کر بگڑ نہ جائے. اب نہ بھیجیں تو علم کیسے حاصل کریں، بھیجیں تو ڈر کے بگڑ نہ جائے. تو ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اگر والدین نیک ہیں، بچپن سے بچے کے اندر گھٹی میں اللہ کی، رسول کی محبت ڈال دی ہے، تو انشاءاللہ برا ماحول بھی ان کو خراب نہیں کر سکے گا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے، علم اور حکمت، دونوں مل کر ہی بیسٹ رزلٹ پھر اس سے نکلتا ہے، یا ایک دوسرے کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں. ورنہ اگر ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے تو پھر یہ نامکمل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اور کبھی کبھی نکل کر بنی اسرائیل کی جو کچی بستیاں تھیں ان کی طرف بھی چلے جاتے تھے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. ودخل المدینة علی حین غفلة من اہلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزہ موسى فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. ان کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف انہیں مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. اب اس کے بارے میں، یعنی جو واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل الگ صبح کا وقت ہو، ارلی مارننگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بعض اوقات لوگوں کو دیر تک سونے کی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات جو کام کاج کا وقت ہوتا ہے جیسے 9 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو فجر کے وقت میں زیادہ تر لوگ بالکل شہر میں سکون چھایا ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یا ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت ہو، جیسے کہ عرب میں دوپہر کے وقت میں کیلولا کرنے کی عادت تھی لوگوں کو، کیونکہ انتہا کی گرمی ہوتی تھی تو دوپہر میں سناٹا چھا جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے یا تو دوپہر کا وقت ہو، عین دوپہر کا، یا ہو سکتا ہے ارلی مارننگ کا وقت ہو. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی پرورش وہاں پر ان کی والدہ کے پاس ہوتی رہی تھی، لہٰذا ان کا تعلق وہاں سے بھی تھا. تب چونکہ بنی اسرائیل ہم جانتے ہیں کہ غلام قوم تھی، تو اسی طرح سے کچی بستیوں میں وہ لوگ رہتے ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے، جہاں پر ایلیٹ کلاس طبقہ رہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر مضافات میں گھر اور بنگلے بناتے ہیں تاکہ سکون ہو. تو کبھی کبھی وہاں سے نکل کر جو سٹی ہوتی تھی یا کچی بستیاں تھیں وہاں چلے جاتے تھے. جب ایک دن وہ جانے لگے تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، اور ایک قبطی قوم کا شخص ہے اور ایک سبتی قوم کا شخص ہے. اور جو قبطی قوم کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. استغاثہ کا لفظ آیا ہے نا یہاں پر، غوث، غین واو سا، فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا. تو دوپہر کا وقت تھا، شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے چونکہ بنی اسرائیل کے محلے میں ہی انہوں نے وہاں پر گھر میں پرورش پائی تھی، تو ان کی ایک فطرت تھی ان کے اندر، جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے فطرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے پر تیار رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ بنی اسرائیل پر کیا ظلم ہو رہا ہے، تو لہٰذا فطرتاً ان کو ہمدردی بنی اسرائیل ہی سے تھی. تو لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو وہ فوراً گئے اور بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس کی مدد کرنے کے لیے، اور جو سبتی قوم کا شخص تھا یعنی فرعون کی قوم کا، انہوں نے فوراً اس کو ایک گھونسا مارا. فوکزہو کا لفظ آیا ہے، اور واو کاف زا اس کا روٹ ورڈ ہے. مکہ مارنا، گھونسا، یہاں تھپڑ مارنا نہیں ہے بلکہ گھونسا ہے. تو مکہ مارنا، سینہ یا پہلو پر ہتھیلی مارنا یا مکہ مارنا، واو کاف زائی اس کا روٹ ورڈ ہے. اور مدینہ، شہر، میم دال نون شہر کو کہتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سامنے والے کو وہ مار دیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ایک گھونسا یا مکہ کہیں مارتے ہیں وہ ایسی غلط جگہ لگ جاتا ہے جس کی بنا پر ہو سکتا ہے سامنے والا شخص بہت ہی کمزور ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مکے میں اتنی طاقت ہے کہ سامنے والا شخص مر ہی جائے گا. اب محل میں پرورش پائی تھی اور جنگی علوم و فنون سے وہ آراستہ تھے، سیکھے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بہت طاقتور پرسن بھی ہوں گے. تو اب جب گھونسا مارا، جان بوجھ کر نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے، اتفاقاً ایسے ہو گیا، قتل خطا ہم جسے کہتے ہیں. تو بعض اوقات انسان کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ شخص کی ڈیتھ ہو گئی. اب کیا ہوا، فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ شیطان کے کام ہیں، شیطان کی طرف سے ایسا ہو گیا، لہٰذا فوراً دعا کی. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم. دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے. تو اب یہاں پر مغفرت کے ہم دیکھتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ گناہوں کو ڈھانک لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کو بھی، اس پر بھی پردہ ڈال دینا، یعنی پرانے گناہ کو ختم کر دینا اور جو کام ہے اس پر پردہ ڈال دینا. تو لغوی معنی ڈھانک لے، کور کر لینا. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو. تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نیت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس فیل کی پردہ پوشی کر دینی ہے، جو واقعہ ہوا ہے اور ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، اس بات کو چھپا لیا جائے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی دعا ہو سکتی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی دعا ہو سکتی ہے کہ جو کام ہو گیا ہے اسے معاف فرما دے. دونوں بھی اس میں ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب ان سے قتل خطا ہو گئی، لیکن انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس کو کام کو چھپا لے یا اس پر پردہ ڈال دے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. اب یہ دعا سے لگتا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان، یہاں پر مجرم کون، کس کو کہہ رہے ہوں، کیونکہ مدد انہوں نے کس کی تھی، خود اپنی قوم کے شخص کی مدد کی تھی، یعنی قبطی شخص کی مدد کی تھی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں کبھی اب مجرم قوم کا مددگار نہ بنوں گا یا مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. تو ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ان سے غلطی ہوئی تھی، کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور کیوں ان کو لگا کہ انہوں نے مجرموں کی مدد کی، اور اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی، یعنی اگر میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے یا میرے اس کام پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو آئندہ میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. ان کو یہ احساس کیا ہوں، آپ بتائیے کیا، کس مجرم کی انہوں نے مدد کی تھی، اور کس بنا پر ان کو یہ خیال آیا تھا، اور کیا غلطی ہوئی تھی ان سے، کیونکہ دیکھا جائے تو مدد کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پیچھے ہم نے پڑھا ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کر دیا. تو جانے بغیر مدد کر دی، یعنی خطا کیا ہو سکتی ہے، جانے بغیر مدد کر دی، تحقیق کیے بغیر جو طبقاتی فرق تھا اس بنا پر اپنے گروہ کے آدمی کی مدد کر دی کہ یہ میرے قبیلے کا ہے. لہٰذا انہوں نے طرفداری بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کے شخص کی اس کی سائیڈ لے لی. اور یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ سڑک پر دو لوگ جا رہے ہوں، ایک اسکوٹر والا اور ایک ٹرک والا ہے. اب ٹرک اور اسکوٹر کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ابھی دیکھیں گے نہیں کہ کس کا قصور ہے، یہ ایک سائیکل والا ہے اور ایک کار والا ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قصور کس کا ہے، سائیکل والے ہی کا قصور ہوگا. لیکن لوگ مارنے کے لیے کس پر پل پڑیں گے، اس کار والے پر. تو جو بڑا ہوتا ہے اسی کو جو ہے لوگ پکڑتے ہیں، تو چاہے قصور سائیکل والے ہی کا کیوں نہ ہو، لوگ کار والے کو پکڑیں گے، اسی پر چڑھ دوڑیں گے. پہلے یہ نہیں دیکھیں گے کہ غلطی کس کی تھی، سائیکل والا زبردستی بیچ میں آیا یا پھر سائیکل والے ہی کی غلطی تھی، ہو سکتا ہے کار والا بیچارہ اپنے حساب سے صحیح چلا رہا تھا. لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کار والے کو پکڑتے ہیں. تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ میں مجرموں کا ساتھ نہ دوں گا. اور یہ حکمت ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانا اور دوبارہ غلطی کو نہ دہرانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو لہٰذا یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے خاندان یا قبیلے کے ہونے کے بنا پر کسی کی مدد کرنا نہ شروع کر دیں. پہلے معاملے کی تحقیق کریں کہ آیا معاملہ کیا ہے، کون مدد کا مستحق ہے، کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، تب اس کے بعد مدد کریں. اور دوسری ایک رائے کسی مفسر کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مجرم قوم کے ساتھ ہی نہیں بنیں گے، یعنی اب وہ فرعون کے ساتھ اس کے محل میں نہیں رہیں گے، بس ختم، بہت ہو چکا اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا جو مجرم قوم ہے وہ فرعون کی قوم ہے، لہٰذا اب وہ فرعون کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دونوں بھی باتیں درست ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ دعا کر لی. اب ہو سکتا ہے دو تین دن گزر گئے ہوں یا ایک رات گزری ہو، دوسرے دن کی بات ہو. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے ہوئے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر انہیں پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو ادو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، یعنی کون پکار اٹھا، ان کی قوم کا شخص یعنی سبتی، جس کی کل بھی مدد کی تھی اور آج بھی اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ شخص پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اب آپ سوچیں کہ وہ بیوقوف شخص، اس سے کیا حماقت سرزد ہوئی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی سی باتیں سنائی کہ تم تو مجھے تم ہی اصل قصوروار لگتے ہو اور تم ہی مجرم لگتے ہو، روز روز تم جھگڑا کرتے ہو، روز روز تم لڑتے ہو. تو جب دوسرے دن وہ ایک طرح سے چوکنا رہتے ہوئے، کیونکہ رقبہ کا مطلب ہے چوکنا رہنا، تو وہ چوکنا رہتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے یا داخل ہو رہے تھے کہ کہیں ان کے کام کی کسی کو خبر تو نہیں ہوئی. تو اس بنا پر وہ جب جانے لگے اور دیکھا تو پھر وہی شخص کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی اور شخص کے ساتھ، یعنی قبطی کا جھگڑا ہو رہا ہے سبتی کے ساتھ. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، یہ وہی شخص تھا کل جس کا جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سامنے والے شخص کو مارا تھا اور اس کا قتل ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کی ہمدردی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور کل بھی اس کی ہمدردی کی تھی اور آج بھی ہمدردی کی تھی، لیکن وہ بیوقوف شخص اس نے کیا کیا کہ کل کا راز فاش کر دیا، کیونکہ وہ کیا سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ سامنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور شاید وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس نے ان کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی کل کی ساری باتیں، وہ راز افشا کر دیے. اب سوچیں بنی اسرائیل کا رویہ اپنے محسنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں تھی جب موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو چلے تھے، بلکہ شروع سے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، تو بھی آپ بنی اسرائیل کی قوم کا رویہ آپ دیکھیں، کیونکہ غلام قوموں کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ اپنے محسنوں پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں، احسان فراموشی۔ تو بنی اسرائیل کا ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ یہی رویہ رہا کہ احسان فراموشی سے جواب دیتے تھے۔ اب ادھر اس کے منہ سے یہ بات نکلی، ابھی تک تو اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ کل وہ جو شخص قتل ہوا ہے کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب اس شخص کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ جو سامنے والا شخص تھا وہ بھاگ دوڑا وہاں سے، یا ہو سکتا ہے جھگڑا دیکھنے کے لیے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوں۔ تو جو آس پاس لوگ کھڑے تھے انہوں نے فوراً جا کر فرعون کے محل میں یہ خبر پہنچا دی کہ کل جو شخص کا قتل ہوا تھا قبطی کا، وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے پہلے سے ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام سے پریشان رہ رہا ہو، یا دربار والے اہل دربار موسیٰ علیہ السلام سے پریشان ہو کہ ان کی ہمدردیاں ساری بنی اسرائیل کے لیے ہیں، ہو سکتا ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کو نکال باہر کرنا چاہتے ہوں، یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ چال بازی کرنا چاہتے ہوں۔ تو لہٰذا یہ تو ان کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہاتھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام رہتے تو ہیں ہمارے محل میں، پلے بڑے یہاں پر، احسان ہمارا ہے ان کے اوپر، اور یہ ہمدردی جو ہے غلام قوم سے رکھتے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی محل والوں کو۔ تو اب کیا ہوا، جیسے یہ خبر پہنچی، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ خبر جیسی محل پہنچی اور محل میں جب یہ فیصلے ہونے لگے کہ ٹھیک ہے اب موسیٰ کا ہی کام تمام کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ایک شخص کا قتل کیا اور وہ بھی ہماری قوم کا، تو ہو سکتا ہے محل میں کوئی شخص ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، کوئی دوست، کوئی محسن، ویل وشر، خیر خواہ، جو ان کی سائیڈ لینے والا ہوگا۔ تو ادھر یہ بات منہ سے نکلی اور ادھر پھیل گئی، یعنی وہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، تو ابھی ادھر یہ بات ہوئی اور محل تک بھی پہنچ گئی۔ تو آپس میں صلاح مشورے ہوئے، کانفرنس ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو قوم ہمیشہ غالب رہتی ہے کسی کے اوپر، ان کو بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو جو دبی ہوئی قوم سے۔ تو ان کو لگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ان کے سپورٹ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو لہٰذا انہوں نے چاہا کہ فوراً ہی فیصلہ کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا محل میں جو ان کا کوئی خیر خواہ تھا، اس نے آ کر فوراً خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر دعا قبول کی، آپ دیکھیں ہر دعا۔ اور ان کی والدہ کے وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے پر پردہ ڈال دے، تو وہ واقعے پر پردہ ڈال دیا گیا، لیکن وہ اس شخص کی حماقت کی وجہ سے وہ راز فاش ہو گیا۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے یہاں سے ظالم قوم سے بچا لے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو مصر کے آس پاس کا علاقہ تھا پورا فرعون کے انڈر میں تھا، اور جو مدین کا علاقہ تھا وہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا، لیکن جتنے بھی جو راستے مدین کو جاتے تھے وہ سارے فرعون کی حکومت جہاں پر تھی وہیں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ظالم قوم سے بچا لے، کہ ہو سکتا ہے فرعون کی پولیس ہر جگہ الرٹ ہو گئی ہو، چوکیوں پر انہوں نے اسپیشل میسج بھیج دیے ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، بھاگ چکے ہیں، تو ان کو پکڑو۔ تو لہٰذا انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، مجھے ظالم قوم سے نجات دے، مجھے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، وہ مدین پہنچ گئے۔ اب مدین میں کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين